السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان اسپیشل تفسیر جز 30 سورۃ الشمس. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، آج ہمارا سورہ شمس ہے. جز 30 کی جو زیادہ تر صورتیں ہیں اس میں جو قسم کھائی گئی ہے چاند اور سورج، تو یہ سب کیوں کھائی گئی ہے؟ تاکہ انسان قدرت کی، اللہ تعالیٰ نے جو قدرت کے نظارے رکھے ہیں اس میں انسان غور و فکر کرے اور اپنے رب کی کبریائی بیان کرے. یعنی سورج اور چاند، زمین اور آسمان، یہ سب کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اور کس کی خدمت میں لگے ہیں؟ انسان کی خدمت میں. تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ پر غور کرے اور مزید اس کے آگے جھکنے والا بنے. آمین. آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ شمس 91 نمبر کی سورت ہے. اس میں 15 آیات ہیں. مکی سورت ہے اور مفسرین نے اسے 3 پیراگراف میں تقسیم کیا ہے. اس کا جو مرکزی مضمون ہے، سینٹرل تھیم، کہ یہاں پر دراصل انسان کا جو ضمیر ہوتا ہے اس کو یا اس کے اوپر توجہ دلائی گئی ہے یا اس کو مخاطب کیا گیا ہے. یا اگر انسان اپنے ضمیر کی آواز کو زندہ رکھے تو وہ بہت ساری برائیوں سے بچ سکتا ہے. اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں اس کی پابندی کرے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ہی یہ چیزیں رکھ دی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا پابند رہتا ہے. ہاں، جو لوگ ضمیر فروش ہوتے ہیں یا نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں، باغی ہوتے ہیں، وہ اس حدود سے نکل جاتے ہیں. تو اس کے پہلے پیراگراف میں کائنات کی عظیم نشانیوں اور اسپیشلی نفس سے بات کی گئی ہے. یہ جزا و سزا کی بات پر زور دیا گیا ہے اور آخرت کی دلیل بھی لی گئی ہے اس سے. دوسرے پیراگراف میں انسان کی فلاح کا دار و مدار تقویٰ پر اور تزکیہ نفس پر ہے، یہ بتایا گیا ہے. یعنی ضمیر کی آواز کو دبانے والے نامراد ہوں گے اور ضمیر کی آواز کو زندہ رکھنے والے کامیاب ہوں گے. تیسرے پیراگراف میں قوم سمود کی طرح، یعنی ان لوگوں نے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اور سرکشی کا شکار ہوئے تھے، تو جو لوگ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں ان کو عذاب دیا جائے گا، اس پر بات کی گئی ہے. سورۃ الشمس یہ بھی رسول اکرم کے قیام مکہ کے دوسرے دور، یعنی 4 تا 5 نبوی کے آخر میں نازل ہوئی، جب مخالفت زوروں پر تھی اور جو قریش کے سردار تھے ان کا رویہ قوم سمود کی طرح سرکش اور جابرانہ ہو گیا تھا، تو انہیں بھی قوم سمود کی طرح عذاب کی دھمکی دی گئی ہے. اس کا پچھلی سورت سے جو تعلق ہے، البلد میں انسان کی آزادی اختیار کی بات کی گئی تھی کہ دو راستے اس کو دے دیے گئے اور اختیار دے دیا گیا. یہاں پر سورہ شمس میں انہی، یعنی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کے الفاظ سے واضح کیا گیا ہے اس بات کو. اور جو اگلی سورت آئے گی سورت اللیل، اس میں یہی بات اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى کے الفاظ سے ادا کی گئی ہے. اور اس سورت میں اشقا کا لفظ قوم سمود کے ایک لیڈر کے لیے استعمال ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی سرکشی میں بہت آگے بڑھ گیا تھا. اور اگلی صورت میں اس بدبخت کو اشقا کے اخروی عذاب اور دوزخ کی وعید سے بتایا گیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
جزاكم الله خيرا. لفظي ترجمة ديكي. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والشمس قسم ہے سورج کی، ودحاها اور ابتدائی دھوپ کی اس کی، والقمری اور چاند کی، اذا جب تلاها وہ پیچھے آئے اس کے، والنہاری اور دن کی، اذا جب جلاها وہ روشن کر دے اس کو، واللیلی اور رات کی، اذا جب یغشاها وہ ڈھانپ دے اسے، والسمائی اور آسمان کی، وما اور جو اس کی، بناها اس نے بنایا اس کو، والاردی اور زمین کی، وما اور اس کی جو، تحاها اس نے پھیلایا اس کو، ونفسن اور نفس کی، وما اور اس کی جو، سواہا اس نے برابر کیا اس کو، فالہمہا تو اس نے الہام کی اس کو، فجورہا نافرمانی اس کی، وتقواہا اور تقوی اس کا، قد تحقیق افلہا اس نے فلاح پائی، من وہ جو، زکاہا اس نے تزکیہ کیا اس کا، وقد اور تحقیق خوابہ وہ نامراد ہوا، من وہ جو، دساہا اس نے خاک میں ملایا اس کو، کذبت جھٹلایا سمودو سمود نے، بتغواہا بوجہ سرکشی کی اپنی، اذن بعضا جب اٹھ کھڑا ہوا، اشقاہا سب سے بدبخت اس کا، فقالا تو کہا، لہم ان سے، رسول اللہ رسول اللہ نے، ناقت اللہ اونٹنی کا اللہ کی، وسقیاہا اور پلانے کا اس کو، فکذبوہ تو انہوں نے جھٹلایا اس کو، فاقروہا تو انہوں نے کاٹ دی ٹانگے اس کی، فدمدما تو اتارا، علیہم ان پر، ربہم ان کے رب نے، بذنبہم بوجہ ان کے گناہ کے، فسواہا تو اس نے برابر کر دیا ان کو، ولا اور نہیں، یہ خافو وہ ڈرتا، عقباہا انجام سے اس کے. روانی والا ترجمہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورج کی اور اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دے، اور رات کی جبکہ وہ اسے ڈھانپ لے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، اور جان کی اور اس ذات کی جس نے اسے ٹھیک کر کے بنا دیا، پھر اس کی یعنی اس کا تقوی یا اس کی بدکرداری یعنی اچھائی اور برائی، اس کی بدکرداری اور اس کی پرہیزگاری اسے الہام کر دی. تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جس نے نفس کو سنوار لیا، یہ نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے اسے خاک آلود رکھا یعنی اس کو دبا دیا. سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر حق کو جھٹلایا، جبکہ ان کا سب سے بڑا بدبخت وپھر اٹھا، تو اللہ کے رسول نے انہیں کہا، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری کے معاملے میں بچو، لیکن انہوں نے رسول کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی، تو ان کے رب نے ان کے گناہ کی پاداش میں ایسی آفت نازل کی کہ انہیں زمین بوس کر کے برابر کر دیا، اور وہ ایسی تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتا نہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الشمس، سبحان اللہ، اللہ تعالی نے یہاں پر بہت ہی اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کی پیدائش کتنی اہم تھی، اور انسان کی پیدائش سے بھی زیادہ اہم اس کے نفس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تقوی اور اس کا فجور رکھ دیا، یعنی اچھائی اور برائی کی تمیز رکھ دی اس کے اندر پہچاننے کی. اور اس اہم بات کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے، قسم سورج کی اور اس کی روشنی کی، چاند کی جبکہ اس کے پیچھے آتا ہے، دن کی جبکہ وہ سورج کو روشن کر دیتا ہے، رات کی جبکہ وہ ڈھانپ لیتی ہے اس کو، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھا دیا، اور انسانی نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا. سبحان اللہ، اتنی ساری قسم کھانے کے بعد، اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد فألہمہا فجورہا وتقواہا، کہ بس القا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اس کی بدکرداری اور اس کی پرہیزگاری۔ سبحان اللہ، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو دیکھتے ہیں اور جب ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے یا وہ ساری چیزیں ہمارے دل کی گہرائیوں تک اترتی ہیں، یعنی ہم اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی خشیت ہم پر چھا جاتی ہے اور اس کی کبریائی کا احساس ہمیں مزید ہونے لگتا ہے، اور پھر ہمیں اپنے بندے ہونے کا مزید احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنی کمزور مخلوق ہیں اور ہمارا رب، ہمارا خالق وہ کیسے قدرت کاملہ کا مالک ہے۔ سبحان اللہ، کیا بھلا اس رب سے نافرمانی کر سکتے ہیں ہم، یا ہمیں زیب دیتی ہے اس رب سے نافرمانی جس نے ہمارے لیے سورج اور چاند کو بنایا؟ اور یہاں پر جو قسم کھائی گئی ہے سورج کی اور دوحا کی، یعنی سورج جب نکلتا ہے تو آپ دیکھیں پوری روشنی نہیں ہوتی ہے جب صبح صبح سورج نکلتا ہے، بلکہ جیسے جیسے وہ بڑھتا جاتا ہے تو تب اس کی روشنی بڑھتی ہے، اور اسی لیے ہم صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں نا۔ صلاۃ الضحیٰ کس کو کہا جاتا ہے؟ جب یعنی ہم اشراق کی جو نماز پڑھتے ہیں، جب سورج اچھی طرح واضح ہو جائے، تو شروع کے وقت میں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو وہ اشراق کہلائے گی، تھوڑا سا آگے بڑھ کر کریں گے، پڑھیں گے نماز تو صلاۃ الضحیٰ ہو جائے گی، اور تھوڑا اور مزید آگے بڑھیں گے تو صلاۃ الاوابین ہو جائے گی۔ یعنی جب بکری کے بچے کے پیر جلنے لگے، یعنی سمجھے 11 بجے کا وقت ہوتا ہے، 10:30-11 بجے کا وقت سعودی عرب میں، تو وہ وقت اوابین کا ہوتا ہے، اور ہندوستان میں سمجھے 11:30-12 کا وقت ہوگا وہ سمجھے۔ اور سورج نکلنے کے 10 منٹ کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ اشراق کی نماز کہلاتی ہے۔ تو ایکچولی ایک ہی نماز کے 3 نام ہیں، سورج کے نکلنے پر ڈپینڈ ہے کہ آپ کس وقت پڑھ رہے ہیں، اشراق، دوحا اور اوابین۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو پہلے وہ بالکل زرد سا ہوتا ہے یا بالکل باریک سا ہوتا ہے اور اتنی روشنی نہیں پھیلتی ہے، جیسے جیسے وہ اونچا اٹھتا جاتا ہے، اوپر چڑھتا جاتا ہے، اس کی روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عظیم آیت کے ذریعے سے اس کامیاب نفس، اس کامیاب انسان کے بارے میں بات کی ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، جو اپنے ضمیر کو دباتا نہیں ہے، اپنے ضمیر کو یعنی بیچ نہیں دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی بتا دیا ہے کہ فاجر اور فاسق کون ہوتا ہے، جو اپنے نفس کو دبا دیتا ہے، جو اپنے نفس کی بات یعنی ضمیر کی بات نہیں مانتا۔ تو سورج، اس کی روشنی، اس سے جو فائدے ہیں، آپ سوچیں، ہم سب جانتے ہیں کہ سورج اگر نہ ہوتا تو کیا ہماری زمین نباتات اگاتی؟ اور ایک لمحے کے لیے امیجن کر لیجئے کہ اگر سورج نہ ہوتا تو آپ کتنی بھی لائٹ جلا لیتے، کیا سورج کی روشنی کا وہ اس کے ایک حصے کے بھی برابر ہو سکتے تھے؟ بھلا نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر سورج میں جو خاصیت ہے کہ سورج کی کرنوں کی وجہ سے، اس دھوپ کی وجہ سے ہر گندگی ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز سوکھ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، کبھی تھوڑے دن بارش ہو جائے اور آپ کو کپڑے، آپ نے کپڑے واش کیے ہیں اور اسے آپ کو ڈرائی کرنا ہے، کتنی جھنجھلاہٹ ہوتی ہے نا کہ کپڑے سوکھتے ہی نہیں ہیں، اسپیشلی جو موٹے کپڑے ہوتے ہیں، بیڈ شیٹس ہیں، جینس کی پینٹس وغیرہ ہیں، تو انسان کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے سوکھے؟ یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش کے بعد جب دھوپ نکلتی ہے تو اور زیادہ وہ دن نکھرا ہوا لگتا ہے کہ خوب بارش سے ہر چیز دھل گئی اور اس کے بعد دھوپ نکل گئی، الحمدللہ، تو ہر چیز دھلی دھلائی، نکھری اور صاف ستھری لگتی ہے، سبحان اللہ۔ تو ہر چیز کتنی ضروری ہے انسان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے بارش بھی برسائی، مسلسل بارش سے بھی انسان سخت تھک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور مسلسل بہت زیادہ دھوپ سے بھی انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے بیلنس قائم کیا کہ پہلے سورج نکلتا ہے، وہ شروع کا وقت ہوتا ہے، پھر اس کی دھوپ بڑھتی جاتی ہے، تیز ہوتی چلی جاتی ہے روشنی بھی اس کی، اور تمازت بھی، دھوپ کی تمازت بھی، پھر وہ واپس کم ہونا شروع ہوتا ہے، الحمدللہ۔ اسی طرح سے بارش کے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ مہینے رکھ دیے، کچھ دن رکھ دیے، اور مسلسل 24 گھنٹے بارش نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں جب جھڑی لگتی ہے، جس کو ہم جھڑی لگنا کہتے ہیں، کہ کنٹینیوسلی جب بارش ہوتی ہے، بعض اوقات 3-3 دن کی جھڑی لگ جاتی ہے نا بارش میں، تو انسان کتنا تھک جاتا ہے مسلسل بارش کو دیکھتے دیکھتے، اور سارے کام کاج رک جاتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا کتنا بہترین نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مسلسل نہیں رکھا، اور انسان کی طبیعت میں بھی جو چیز رکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ اس کو ایک چیز، یکساں چیزیں، یعنی اس سے وہ تھک جاتا ہے، تھوڑا بیزار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر ایک ہی، کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کا مزاج بنایا کہ اگر ایک ہی کلر کی آپ ساری روزانہ اگر آپ آپ کے کمرے میں، آپ کے بیڈ روم میں، آپ کے بیڈ پر ایک ہی کلر کی بیڈ شیٹ بچھاتے رہیں تو آپ تھک جائیں گے اس سے، آپ کا دل بیزار ہو جائے گا اور آپ اس کو فوراً چینج کرنا چاہیں گے. اور چینج انسان کو کتنا اچھا لگتا ہے جب آپ بیڈ شیٹ چینج کرتے ہیں، یا ایون اگر آپ اپنے گھر کی سیٹنگ بھی چینج کرتے ہیں تھوڑی بہت، تو یہ چینج انسان کو کتنا اچھا لگتا ہے. الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ہی یہ ساری چیزیں رکھ دی. تو یہاں پر سورج کا نکلنا اور پھر سورج دھیرے دھیرے وہ اوپر چڑھتا جاتا ہے، اس کی تمازت، پھر اس کے پیچھے چاند کا آنا، ایک کے بعد ایک چیز آتی ہے. چاند کی ٹھنڈک، چاند کی روشنی، وہ بالکل ڈفرینٹ، وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اب دیکھیں بہت ساری چیزوں کا انحصار جو چاند کا گھٹنا بڑھنا ہے. دیکھیں سمندر کی جو موجیں ہیں، جو لہریں ہیں، اس کا ابھرنا یا نیچے ہونا، یعنی لہروں کا تیز ہونا یا اندر ہونا، چاند کی روشنی پر ڈپینڈ ہوتا ہے. یہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے پر ہوتا ہے. اب دیکھیں جو ہم مہینے کی گنتی کرتے ہیں وہ بھی چاند پر ہی ہے، ساری چاند کے گھٹنے اور بڑھنے پر ہے، کہ وہ آپ سے اوقات کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو چاند ہی ہے نا ہمارے وقت کو بتانے والا، ہے کہ نہیں؟ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں ابھی جو جیسے کہ جو بہت سے لوگ حجامہ کرواتے ہیں تو وہ بھی کس پر ڈپینڈ ہوتے ہیں، کہ اسپیشلی جو چاند کی کچھ مخصوص تاریخیں ہوتی ہیں اس پر وہ ڈپینڈ ہوتے ہیں کہ ان دنوں میں حجامہ کروائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. یعنی کتنا اثر ہے چاند کا انسان کی زندگی پر، حالات پر، تمام جو کائنات کی چیزیں ہیں، ایون اس پر بھی، سمندر پر بھی، سمندر کی لہروں پر بھی. تو آپ دیکھیں ہر چیز جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی سب کتنی ایکیوریٹ، کتنی پرفیکٹ اور کتنی فائدہ مند ہے سب کے لیے، ہم انسانوں کے لیے اسپیشلی. اور یہ چاند اور سورج سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں، یہ کبھی سرکشی نہیں کرتے، یہ کبھی طغیانی میں نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں یہ سارے کے سارے چاند اور سورج. تو چاند اپنی منزلیں طے کرتا ہے، اور ان منزلوں کے طے کرنے کی پیچھے اس کے اوپر بہت ساری چیزوں کا انحصار ہوتا ہے، ڈیپینڈ ہوتی ہیں چیزیں. اس کے بعد والنہار اذا جلاها، اور دن کی جب اسے چمکا دے، یعنی جب پوری طرح دن روشن ہو جاتا ہے، اچھی دوپہر کا وقت ہوتا ہے، یعنی ہر چیز روشن اور واضح ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد رات کی جب کہ اسے چھپا لے، یعنی جب وہ تمام سطح زمین کو ڈھانپ لے اور زمین پر موجود ہر چیز ایک طرح سے اندھیرے میں چلی جائے، تاریک ہو جائے. تو اندھیرے، اجالے، سورج اور چاند کا ایک نظم ہے، اور یہ کتنی سبحان اللہ کتنی حکمت کے ساتھ یہ سارا نظام چلتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے. اور اس میں بندوں کے لیے کتنے فائدے، کتنی مصلحتیں ہیں سبحان اللہ. اور یہ چاند اور سورج سے رات اور دن ایک دوسرے کا تعاقب کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے آتے چلے جاتے ہیں. تو اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اکیلا معبود ہے اور کوئی اس کا شریک ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اتنا بہترین انتظام چلانا، اتنا بہترین نظام، اتنا بہترین سسٹم، یہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہو ہی نہیں سکتا. تو ان تمام باتوں پر غور کریں، اتنی کنٹینیوسلی اتنی ساری قسمیں کھائی گئی ہیں، اور جس نے ان سب چیزوں کو برابر کیا، پیدا کیا، یہ انسان کا نفس بنایا اور اس کے اندر اس کی جو نیکی ہے اور برائی سب ڈال دی، کہ اس کو اچھائی اور برائی دونوں کا فرق بتا دیا اور دونوں راستے بھی سامنے کھول دیے، تو اس ذات کی بھی قسم کھائی گئی ہے. تو کیا امپورٹنٹ بات ہے کہ انسان سب سے پہلی بات تو غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں میں اس کے لیے کتنے فائدے رکھے ہیں، سورج میں، چاند میں، سورج کی روشنی میں، چاند کی ٹھنڈی روشنی میں، جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں سبحان اللہ. ہر کوئی ہماری ایک طرح سے خدمت میں لگی ہوئی ہے، ہر چیزیں، چاہے وہ چاند ہو، سورج ہو، ہوائیں ہوں. تو انسان غور و فکر کرے، سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں میرے لیے بنائی، یہ ساری چیزیں میری خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اور یہ ساری چیزیں کیسے جو ایک کے بعد ایک اللہ کے حکم سے آتی ہیں، کوئی کسی کے اوپر یعنی چڑھ نہیں دوڑتا، کوئی کسی کے آگے یعنی ٹائم کو آگے پیچھے نہیں کرتا، ایک نظام ہے بہترین، یعنی ایک تدبیر کے ساتھ وہ سارے اپنا کام کر رہے ہیں الحمدللہ، ایک ترتیب کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کسی میں ذرا سی نافرمانی نہیں ہے. تو اے انسان، ذرا سوچ تو صحیح کہ آخر تو کس بنا پر اللہ تعالیٰ کی، اپنے رب کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ اے انسان، تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا، جیسے یہ چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے ہیں؟ چاند اور سورج کو جو کام دیے گئے، آپ دیکھیں وہ برابر وہی کام کرتے ہیں. تو انسان کو کس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کی اطاعت کرے. تو آپ سوچیں کہ اتنا جو سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، آسمان ہیں، اور کیسے آسمان بنائے اللہ تعالی نے، کہ کتنی مضبوطی اور کتنی مہارت اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بنانے پر قادر ہے سبحان اللہ. کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی شگاف ہم کو نظر نہیں آتا، اور پھر وہ رات میں آسمان کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے کہ اس میں ستارے نظر آتے ہیں، اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور دن میں اس کا کلر کتنا خوبصورت ہوتا ہے. آپ دیکھیں جب کبھی دن میں آپ سمندر کے پاس سے گزریں کارنش پر سے، تو سبحان اللہ آپ دیکھیں سی گرین کلر جس کو ہم کہتے ہیں نا، سوری دن بھر پانی کتنے کلر بدلتا ہے، اور وہ سارا یعنی جو پانی کا جو کلر بدلتا ہے، جو اس کی خوبصورتی ہے سمندر کی، وہ کس وجہ سے ہے؟ حالانکہ پانی کا تو کوئی رنگ نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ سمندر کا جو رنگ بدلتا رہتا ہے، کبھی وہ لائٹ نیلا کلر ہوتا ہے، کبھی گدلا سا ہو جاتا ہے یعنی گرے کلر کا، کبھی بالکل نیلا کلر ہوتا ہے، لائٹ نیلا کلر، کبھی ڈارک بلو کلر ہو جاتا ہے الحمدللہ، کبھی سی گرین کلر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ کس وجہ سے ہوتا ہے، سارے کلر کس لیے بدلتے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی دن بھر سمندر کے پاس ہر گھنٹے کے ساتھ آپ رک کر دیکھیں، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا احساس ہوگا کہ سبحان اللہ کیسے وہ خوبصورت منظر ہے، اور اس سے آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کیسے بنائی ہوگی. تو آسمان کیسے بنایا، پھر زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پھیلا دیا، تہاہا کا مطلب ہے یعنی تہاہا اس نے پھیلا دیا، یعنی زمین کو پھیلایا اور اس کی وسعت اس کو عطا کی، یعنی تاکہ مخلوق اس پر ٹھہر سکے، بیٹھ سکے، چل سکے، گھر بنا سکے اور اس کے اوپر کاشتکاری کر سکے. آپ سوچے زمین اگر پھیلی بھی نہ ہوتی، بالکل گول ہوتی، تو ہم کیسے گر جاتے ہیں، لڑھک جاتے ہیں ہم اس پر سے، کیونکہ زمین ہے تو گول ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو گول بنا کر بھی کیسے بچھا دیا ہمارے لیے، ایک بچھونے کی طرح اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا. ہم اس پر چل سکتے ہیں، ٹہر سکتے ہیں، ہم اس پر کوئی چیز رکھ سکتے ہیں، گھر بنا سکتے ہیں، کاشتکاری کر سکتے ہیں. اگر یہ زمین بچھائی نہ گئی ہوتی تو آپ سوچے کہ کیسا ہم کرتے تھے، ہم تو چلتے چلتے نیچے ہی گر جاتے تھے سیدھا، اگر یہ گول ویسی ہوتی کہ جس میں یعنی بال کی طرح ہوتی، تو ہے تو بال کی طرح ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے کیسے بچھا دیا سبحان اللہ. اور ان ساری چیزوں کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ نفس وما سواہا، اور نفس کی اور جس کی اس کی جس نے اس کے اعضا کو برابر کیا، یعنی اس میں تمام حیوانی مخلوق کا نفس مراد ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس مکلف انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے اٹھانے کا اتنا بوجھ دیا ہے، طاقت دی ہے. تو نفس ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ دیکھیں جو ہم یعنی ہم جو اپنے دل میں سوچتے ہیں، جو ہمارا دل ہے، جو ہمارے اندر کی بات ہوتی ہے، جو کسی کو پتہ نہیں چلتی ہے نا سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو یہ جو نفس ہے یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ نفس انتہائی لطیف اور خفیف ہے، منتقل ہونے، حرکت، تغیر، تبدل، تاثر، یعنی ہمارے اندر سارے احساسات ہیں، جذبات ہیں، کچھ کرنے کا جذبہ ہے، کچھ یعنی ہر چیز ہمارے اندر سے، غم ہے، ارادہ ہے، محبت ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے. اب دیکھیں اگر یہ نفس نہ ہو تو بدن تو بیکار ہے نا، بدن کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ ہمارا جو جسم ہے وہ کس وجہ سے اہم ہے؟ ہمارے اپنے اندر کی نفس یعنی ہماری روح کی وجہ سے. اور اگر یہ نفس نہ ہوتا تو پھر تو یہ انسان اس کا جو بدن لے کر وہ کیا کرتا؟ ہو سکتا جانوروں کی طرح زندگی گزارتا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ جو نفس رکھا ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اور یہ سب سے بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. اور یہ ہمارا نفس اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یعنی قدرتی طور پر جب ہم کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ہماری تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، تبھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفسوں کے اندر یہ بات ڈال دی تھی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یعنی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ودیت کر دی، رکھ دی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یعنی ہر انسان اس بات کو پہچان سکتا ہے، اور اچھائی اور برائی میں وہ فرق کر سکتا ہے، تمیز کر سکتا ہے. یعنی وہ ایکسکیوزز دے ہی نہیں سکتا کہ اچھا مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اچھا یہ برائی ہے، نہیں ایسا نہیں کہہ سکتا وہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ہی رکھ دی ہے یہ بات، اس کی فطرت میں الہام کر دیا اللہ تعالیٰ نے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا اس کو کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ رائٹ ہے یہ رونگ ہے، یہ صراط مستقیم ہے یہ دلالت اور گمراہی والا راستہ ہے، یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، انسان کا اپنا نفس۔ اس نفس کی بات کی گئی ہے یہاں پر، اور اس نفس کے بارے میں قسم کھائی گئی ہے۔ اور اب دیکھیں، انسان فطرتاً نیک ہی پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ انسانی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یعنی بچہ اسلام کی فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے نفس میں یہ بات ہوتی ہے اندر ہی، ودیت کی ہوئی، فیڈ کی ہوئی، کہ ایک اللہ کو مانے، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ کیسے انسان کے نفس کو جو پیدا کیا، اور اس میں تمام وہ قوتیں رکھ دی جو ظاہری اور باطنی قوتیں ہیں، جن سے کام لے کر وہ ساری چیزیں کرتا ہے۔ سواہ کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ انسان پیدائشی طور پر نہ گنہگار ہے، جیسے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اور نہ ہی انسان شر پسند ہے، جیسے کہ بعض گمراہ فرقوں کا خیال ہے، بلکہ انسان کی فطرت میں دراصل سچائی اور راستی رکھ دی گئی ہے۔ جھوٹ بولنا وہ بعد میں سیکھتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ غلط ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، اور اس کے اندر جو فطری جذبہ ہے وہ خیر خواہی کا جذبہ ہے، انسان کے اندر ایک ہمدردی، ایک محبت ڈال دی گئی ہے، دوسروں کو تکلیف دینا یا دوسروں کی بدخواہی کرنا وہ بعد میں سیکھتا ہے، پہلے اس کے اندر اچھائی ہی ہوتی ہے۔ اس کی فطرت میں توحید ہے، شرک کرنا وہ بعد میں سیکھتا ہے، یعنی ایک اللہ کے آگے جھکنا ہی اس کی فطرت میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے، یعنی ونفس وما سواہا، نفس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کو برابر کر دیا، سواہا برابر کر دیا، یعنی اس کے اندر ڈال دی ساری چیزیں، فالحمہا فجورہا وتقواہا، اور اس کو بتا دیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو الہام کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں بات ڈال دینا، ٹھیک ہے؟ ایک تو الہام یہ ہے کہ ہم جسے وحی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کے چوزے کو پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنا سکھا دیا، یا مچھلی کو پانی میں تیرنا سکھا دیا، یا شہد کی مکھی کو چھتا جیسا حیرت انگیز گھر بنانا سکھا دیا، انسان کے بچے کو ماں کی سینے سے لگ کر دودھ پینا سکھا دیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ فطرت میں یہ باتیں نہ رکھتا تو پیدا ہونے والے نادن بچے کو ایسی باتیں سکھانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، آپ خود بتائیں۔ تو ایک الہام یہ ہے، ٹھیک ہے، جو فطری الہام ہوتا ہے۔ اور الہام کی دوسری صورت کسی ایسی بات کا اچانک سوچ جانا جو انسان کی خود کی کوشش کا نتیجہ نہیں ہو سکتا، جیسے آج جتنی بھی ایجادات ہوئے سائنس کی، آپ دیکھیں جہاز اڑ رہا ہے ہواؤں میں، یہ کس نے سکھایا انسان کو؟ انسان کی خود کی کاوش نہیں ہو سکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی، اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، اسی کے نتیجے میں یہ چیزیں وجود میں آئیں۔ وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا ہمیشہ، نیوٹن کو سیب گرنے سے جو بات سمجھ میں آئی تھی، ہے نا، یہ بات پڑھی جاتی ہے نہیں پڑھی جاتی ہے؟ تو اس کی خود کی کوشش کا نتیجہ تھی وہ؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بات سجھائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اچانک اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اچھا زمین میں جو کشش ثقل ہے، اس لیے ہر چیز یا نیچے آ کر گرتی ہے واپس، وہ اوپر نہیں جاتی ہے، اوپر ٹھہر نہیں جاتی۔ اور تیسری صورت الہام کی اخلاقیات سے ہے جو یہاں پر بتائی گئی، یعنی ہر انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کی تمیز رکھ دی ہے۔ پھر انسان کا ضمیر انسان کو ہر وقت ایک طرح سے وارن کرتا رہتا ہے، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے کوئی نان مسلم ہو، چاہے کوئی مسلمان ہو، چاہے کوئی کتنا بھی گناہگار انسان ہو، اس کے دل میں یہ بات ضرور آتی ہوگی، اگر وہ چوری کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ بات ضرور لگتی ہوگی کہ میں چوری کروں، میں صحیح کام نہیں کر رہا، ہے نا۔ اب دیکھیں چوری چور کیوں چھپ کر کرتے ہیں؟ اگر چوری اچھی چیز ہوتی ہے، اچھی بات ہوتی، تو لوگ اس کو کھلم کھلا کیوں نہ کرتے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی ہے چور کو بھی، چاہے حالانکہ وہ شخص برا ہوتا ہوگا نا، یعنی اس کے اندر برائی ہوتی ہوگی جبھی تو وہ چوری کر رہا ہے، تو وہ چوری کھلم کھلا کیوں نہیں کرتا، وہ چھپ کر کیوں کرتا ہے چوری؟ یا زنا انسان چھپ کر کیوں کرتا ہے، کھلم کھلا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ اس کے ضمیر میں اس کے دل میں اس کے فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ یہ چیز یہ کام غلط کام ہے، یہ برائی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. اور ایک اور بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بہت بڑے بڑے ایسے خراب قسم کے گناہگار لوگ گزرے ہیں، ڈاکو، چور، مطلب عجیب عجیب لوگ جو بھی برے کام کرتے ہیں. کیا کبھی بھی کسی ایسے شخص نے، جو گناہگار لوگ تھے، مجرم تھے، سارے برائیاں کرنے والے تھے، کبھی کوئی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے خواہش کی کہ اچھا ہم جتنے برے تھے، ہم جتنے مجرم تھے، ہم جتنے گناہگار تھے، ہماری اولاد بھی ویسی بنے؟ کبھی ایسا ہوا؟ کبھی سنا آپ نے کسی سے؟ کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کبھی اس طرح سے کہ انسان خود کتنا بھی بڑا مجرم ہو، گناہگار ہو، لیکن وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی اولاد بھی وہی کام کرے. اب دیکھیں بہت سارے ایسے مجرم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ اچھے پڑھ لکھ کر اچھے انسان بنے، ہمارے جیسے نہ بنے، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ہی ڈال دیا ہے یہ کہ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان اس بات کو اچھی طرح سمجھ جاتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس کے اندر خیر اور شر کی تمیز رکھ دی گئی ہے، اور انسان کا ضمیر اس کو اکساتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ یہ برائی ہے، تم یہ کام مت کرو. تو یہاں اسی کی بات کی گئی ہے کہ اچھا ضمیر تو بتا دیتا ہے ہمیں کہ اچھا یہ چیز بری ہے، لیکن اصل بات کب ہوگی؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. تو اللہ تعالی نے تو تقوی اور شر دونوں ڈال دیے ہمارے اندر، ہمیں بتا دیا کہ کیا صحیح کیا غلط ہے. اصل کامیابی کب ہوگی؟ اصل بات کب ہوگی؟ اصل کام کیا ہے؟ کہ تحقیق وہ فلاح پا گیا جس نے اس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور تحقیق وہ نامراد ہوا جس نے اس کو دبا دیا، ضمیر کی بات کو دبا دیا. آپ کا ضمیر جب اندر سے کچوکے لگاتا ہے نا، جب کوئی برا کام کرتے ہیں کوئی بھی انسان، تو اندر سے ضمیر ضرور اس کو سرزنش کرے گا. کبھی کسی کا حق مارا ہو، کبھی کسی کو، آپ دیکھیں آپ کسی کو کبھی زبان سے کوئی تانا ہی دے دیتے ہیں تو ضرور آپ کو تھوڑی دیر میں احساس ہوگا کہ ارے میں نے بہت برا کیا. تو مطلب الحمدللہ ضمیر زندہ ہے آپ کا. اگر آپ ضمیر کی بات کو مان کر سامنے والے سے معافی مانگ لیتے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، کیونکہ آپ کے ضمیر نے آپ کو کچوکے لگایا کہ آپ نے سامنے والے کو تکلیف دی ہے، اپنی زبان سے ایذا پہنچائی ہے، اور آپ کے ضمیر نے آپ کو یہ بات سجھائی اور آپ جا کر سامنے والے سے معافی مانگ لیتے، تو آپ نے کیا کیا؟ زکاہا، قد افلح من زکاہا. اور اگر آپ ضمیر کی بات نہیں مانتے، آپ کا ضمیر آپ کو کہہ رہے کہ دیکھو تم نے برا کیا سامنے والے کے ساتھ، تو آپ کہتے ہیں لو کیا ہوا، انہوں نے بھی تو برائی کی تھی میرے ساتھ، تھوڑی سی تو بات کی میں نے، تھوڑا سا کہہ رہے تو اتنا برا لگنے کی کیا بات ہے، یہ تو سب چلتا رہتا ہے. تو یہ دس سہا ہے، یعنی آپ نے پھر اپنے نفس کو دبا دیا اور آپ اس کا تزکیہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، آپ اس کو برائی میں انوالو کرنا چاہتے ہیں اور مزید برائی میں ڈال ڈال کر اس کو سیدھا سیاہ کر دینا چاہتے ہیں. جیسے کہ دل ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے دل پر جب انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، اور اگر انسان توبہ نہیں کرتا ہے، اصلاح نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ دل پورا سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہی حال ہے قد افلح من زکاہا کا وقد خاب من دساہا کا، کہ جو اس کا تزکیہ کر لیتا ہے وہ سدھر جاتا ہے، وہ کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہاں جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ قد افلح من زکاہا، افلح کا لفظ ہے، افل و تفضیل کا صیغہ ہے کہ تحقیق و فلاح پا گیا، یعنی ناکامی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اس کے لیے، پھر خسران کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اس کے لیے، یعنی وہ کامیاب ہے شخص، وہ بامراد ہے وہ شخص جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، اپنے عیبوں پر نظر رکھتا ہے، اپنے عیبوں سے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو صاف کرنا چاہتا ہے. یعنی اس کو صرف اپنے عیب نظر آتے ہیں، دوسروں کے عیب نہیں نظر آتے. اور جو ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس کو اپنے نفس کی پرواہ نہیں ہے، تو پھر وہ دوسروں کے عیبوں پر زیادہ نظر رکھتا ہے، اپنے آپ کی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ نتھی حال کی ہمیں جب اپنے خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. تو بعض اوقات ہم اپنی خامیوں اور غلطیوں کو نہیں دیکھتے ہیں، دوسروں کی ہمیں، وہ کہتے ہیں دوسروں کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آتا ہے، اپنی آنکھ کا شہ تیر بھی نظر نہیں آتا. تو قد افلح من زکاہا کیا ہے کہ آپ اپنے نفس کا تزکیہ کریں. آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہیں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. جیسے کہ نماز کو ڈیلے کر دینا، اور بعض یہ بہت زیادہ ہوتا ہے ہم میں کہ ہم سوچتے کہ اچھا یہ کام نپٹا لیں. شیطان ہمیں اس طرح سے بہکاتا ہے کہ اچھا پہلے یہ کام نپٹا لوں، سکون سے نماز پڑھوں گی، لیکن وہ جو اول وقت تھا وہ تو چلا گیا نا. تو آپ کو اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہوگی کہ نہیں، اول وقت میں نماز پڑھنے کا اجر بالکل ڈفرنٹ ہے، تو لہٰذا سب کام چھوڑو، پہلے اول وقت پر نماز پڑھو. ساتھ بیٹھے ہیں، کسی کی ہنسی اڑا دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا. غیبت کیسے کی جاتی ہے؟ آپ دیکھیں غیبت غیبت کر کے نہیں کی جاتی ہے، ہائے بیچارے، افسوس کی صورت میں کہ ہائے بیچارے. یعنی ہم سوچتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی وہ ہمدردی نہیں ہوتی ہے. ہمارا نفس ہم کو ایک طرح سے کیا کہنا چاہیے اس کو، دھوکے سے ہمیں غیبت میں ڈالتا ہے. تو آپ کا نفس آپ کو بتا دے، یعنی جو ضمیر ہے آپ کا، وہ ضمیر آپ کو بتا دے کہ دیکھو تم تو یہ غیبت کر رہی ہو، تو فوراً اس بات کو مان لے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو زکاہ ہے، زکاہ کا جو لفظ ہے بہت قابل غور ہے، اور اگر اس کو ہم نے سمجھ لیا تو الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے. ایسا سمجھے، یہ جو تزکیہ ہے، زکات بھی اسی سے نکلا ہے. زکات ہم جو فرض زکات ہوتی ہے ہماری، جو رمضان میں نہیں دی جاتی، نہیں اسپیشل رمضان میں نہیں دی جاتی، لیکن اگر آپ یاد رکھنے کے لیے رمضان میں دیتے تو الگ بات ہے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے کہ ہم نے زکات دے کر بہت بڑا احسان کیا. ایسی کوئی بات نہیں، وہ فرض زکات ہے، وہ اینی ہاؤ آپ کو دینا ہی دینا ہے. تو تزکیہ کیا ہے؟ اصل میں زکات اسی سے نکلا ہے، یہ ڈبل پروسیس ہے. یعنی جب ایک انسان زکات دیتا ہے اپنے مال کی، تو اپنے مال کو پیوریفائی کرتا ہے، یعنی جو حقداروں کا حق ہے وہ ادا کر دیتا ہے، تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے. تو یہ ڈبل پروسیس ہے تزکیہ، کہ اپنے اندر سے برائیوں کو نکالنا اور اچھائیوں کو ڈیولپ کرتے چلے جانا. اور آپ دیکھیں، اگر اندر برائیاں بھی بھری ہوئی ہوں اور نیکیاں بھی بھری ہوئی ہوں تو کوئی فائدہ ہے؟ تو نیکیاں تو زیادہ نہیں جائیں گی نا. اگر ایک باکس میں آلریڈی پہلے سے کوئی چیز بھری ہوئی ہے، آپ اس میں مزید کوئی اور چیز ڈال رہے ہیں، تو آلریڈی تو وہ آدھا باکس تو پہلے کسی اور چیز سے بھرا ہوا تھا، تو آپ نیکیاں آدھی آئیں گی اس میں. لیکن اگر آپ پہلے سے وہ باکس کو خالی کرتے ہیں اور پھر کوئی چیز اس میں ڈالتے ہیں، تو زیادہ چیزیں اس کے اندر آپ رکھ سکیں گے نا، بھر سکیں گے. تو ایسے ہی جو نفس ہے، نفس کا جو تزکیہ ہے، وہ آپ اپنے اندر سے برائیوں کو نکال کر باہر پھینک دیجیے، تاکہ وہ آپ کے دل کے اندر کی جگہ خالی ہو جائے اور وہاں پر نیکیاں بھرتی چلی جائیں. یعنی آپ کا ضمیر پاک ہو، وہ یعنی آپ کو برائیوں پر ملامت کرنے والا ہو، اچھائیوں پر انکریج کرنے والا ہو. تو اندر سے برائیوں کو نکالنا اور نیکیوں کو ڈیولپ کرتے چلے جانا، بھرتے چلے جانا، یہ تزکیہ ہے. اصل میں یہ ڈبل پروسیس ہے. مالی جو کام کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایک گارڈنر جو ہوتا ہے، اس سے اس کو ذہن میں رکھیں کہ گارڈنر کیا کرتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا مالی کو کچھ کام کرتے ہوئے؟ پہلے جب وہ کوئی چیز گرو کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کیا کرتا ہے، پہلے وہ ساری جھاڑ جھنکار نکالتا ہے نا مٹی سے، اس کے بعد وہ زمین کو اس طرح سے کرتا ہے کہ مٹی کو اوپر نیچے کرتا ہے تاکہ مکس ہو جائے مٹی، اور اس کے بعد پھر وہ نیا بیج اس کے اندر ڈالتا ہے. تو پہلے وہ جھاڑ جھنکار نکالتا ہے وہاں سے، کوڑا کرکٹ نکالتا ہے، اس کے بعد پھر وہ نیا بیج ڈالتا ہے. تو یہ ڈبل پروسیس ہوا نہیں ہوا. اگر آپ اسی جھاڑ جھنکار میں یا اسی پرانی چیز میں، پرانی مٹی میں اگر آپ ڈال دیں گے تو بیج صحیح سے گرو نہیں ہوگا. تو یہی تزکیہ ہے اصل میں، کہ اپنے اندر سے برائیوں کو نکالنا اور بھلائیوں کو پروان چڑھاتے جانا. اور وہ چھوٹی چھوٹی اچھائیاں کیا ہے؟ کہ تزکیہ کر کے نیک عمل کو انجام دینا، ہر چھوٹی سی نیکی کو بھی آگے بڑھ چڑھ کر لینا، دوسروں سے درگزر سے کام لینا، عاجزی اختیار کرنا، دوسروں کو معافی دے دینا، اپنے حق سے کم لینا، دوسروں کو ان کے حق سے بڑھ کر دینا، احسان کا رویہ اختیار کرنا. اور یہ احسان جب انسان کرتا ہے، یعنی ہر کام میں جب وہ نیک کام میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو وہ محسن بن جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو محسنین بہت پسند ہے، واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے. اور یہ احسان ہر چیز میں ہو، معاملات میں، عبادات میں، ہر چیز میں. یعنی آپ کی جو ایک دوسرے سے ڈیلنگ ہو، چاہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی عبادات کا معاملہ ہو، کہ کیسے آپ عبادت کرتے ہیں، کہ انت عبد اللہ کانک ترہ فإن لم تکن ترہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. تو کیا لیول ہوگا آپ سوچیں عبادت کا، کیا اگر جب ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں؟ اور اگر ایسا نہیں محسوس کر سکتے تو کم از کم یہ محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تب بھی ہماری عبادت کا کیا لیول ہوگا. آپ سوچیں کہ جب ہماری اس بات کی طرف توجہ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے, لیکن ہم احساس کر کے عبادت کریں تو ہماری عبادت میں مزید خوشی اور خضوع پیدا ہوگا, مزید ہماری ہم کو عبادت میں لذت آنے لگے گی. تو احسان کے لیول پر کام کریں. تو جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا, وقد خواب من دسہا, اور وہ نامراد ہوا ناکام ہوا جس نے اسے چھپا دیا, یعنی دبا دیا, یعنی برے کاموں پر کیا کیا اس کو دھڑے سے کرتا رہا اور جسٹیفیکیشن دینے لگا, جیسے کہ شیطان نے کیا تھا کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار تھا لیکن اطاعت گزار نہ بن سکا وہ. تو عبادت تو بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں لیکن اطاعت نہیں کر پاتے. تو شیطان نے کس طرح سے جسٹیفیکیشن دی اپنے آپ کو کہ اچھا جب اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تو نے کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا اور تو نے کیوں نہیں حکم مانا میرا, تو کہا کہ فبیما اغویتنی, کہ بوجہ تیرے مجھے گمراہ کرنے کے میں تیری تمام مخلوق کو بہکاؤں گا. یعنی نعوذ باللہ اپنا گناہ اس نے دوسرے پر ڈال دیا کہ میں تو بہت اچھا تھا تیری وجہ سے ہی میں گمراہ ہوگا. تو یہ گناہوں پر جسٹیفیکیشن دینا دراصل یہ اس میں آتا ہے کہ وقت خواب من دسہا, کہ اپنے ضمیر کی بات نہ ماننا, اپنے نفس کو برائیوں پر مزید آگے بڑھاتے چلے جانا, اپنے گناہوں کو دھونے کی فکر نہ کرنا, اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی فکر نہ کرنا, اپنے عیبوں کو دور کرنے کی فکر نہ کرنا, ان کاموں کو نہ چھوڑنا جو برے کام ہیں. تو یہ ساری چیزیں انسان کو بدصورت بناتے ہیں, بگاڑتے ہیں, اور پھر وہ نامراد ہوتا ہے. تو دسہا یہ یدسہ کا جو لفظ آتا ہے یہ لڑکی کو دفن کرنے کے لیے بھی آتا ہے. ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ پیچھے پڑ چکے ہیں نا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے, لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. وہ سوچ قرآن میں آتا ہے کہ جب لڑکی پیدا ہونے کی اس کو خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اچھا آیا میں اس کو لے کر رہوں زمین پر زندہ, یا یدسہ ہوں اس کو دبا دوں زمین کے اندر زندہ دفن کر دوں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو زمین کے اندر دبانے کے لیے معنوں میں آتا ہے. تو اب جب ضمیر کو دباتے ہیں تو مطلب آپ نے اس کو اپنے ضمیر کو زمین کے اندر دفن کر دیا. اچھی بات پر آپ اچھی بات کو ماننے کے لیے آپ تیار نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے اس لحاظ سے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کیا جائے. تو اپنے نفس کو تقوی پر ابھارا جائے. تو کامیاب کون ہے اور نجات کون پائے گا؟ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا, جو اس کے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. اور یہ صرف علم اور عمل سے آتا ہے, یعنی علم بھی ہو آپ کو اور پھر ساتھ میں عمل بھی ہو. اور وہ نقصان میں رہے گا جو اپنے نفس کو دبائے گا, اپنے ضمیر کو دبائے گا اور نافرمانی کرے گا. اور یہ جہالت کی بنا پر ہوگا اور مسلسل نافرمانی کی بنا پر ہوگا. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ الہام کر دیا آلریڈی, تقوی اور برائی دونوں بھی, اچھائی اور برائی دونوں بھی. تب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کون سی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو نفس ہے ہمارا, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے. کبھی نفس کے بارے میں سوچیے گا اور غور کریے گا. اب یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے جھٹلایا تھا. کذبت سمود بتقواہا اذ انبعث اشقاہا, یعنی سمود نے اپنی سرکشی حق کے مقابلے میں تکبر اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کر کے تکذیب کی, اور قبیلے کا بدترین اور بدبخت شخص اٹھا اور اس نے اونٹنی کی کوچے کاٹ ڈالی. آپ جانتے ہوں گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی, قوم سمود, ان کے لیے نشانی مقرر کی تھی. ان لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمارے کوئی نشانی مقرر کی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی تھی جو بہت ہیوج اونٹنی تھی, یعنی اپنی نارمل ساخت کی وجہ بہت بڑی اونٹنی تھی. کہا جاتا ہے کہ جو اس کی پانی پینے کی جگہ تھی, یعنی جب انہوں نے نشانی کا تقاضا کیا تو اللہ تعالیٰ نے نشانی تو اتار دی لیکن رسول کے ذریعے سے کہلوا دیا تھا کہ تم دیکھو یہ اونٹنی ایک دن اس کے پانی پینے کا دن ہے, ایک دن تمہارے پانی پینے کا دن ہے. یعنی وہ اونٹنی پورے دن بھر میں وہ کنویں کا پانی ختم کر دیتی تھی, پی لیتی تھی. اور صالح علیہ السلام کے ذریعے سے کہا گیا تھا کہ دیکھو اس اونٹنی کو تم کوئی دھکا نہ لگانا, کوئی نقصان نہ پہنچانا. اور یہ قوم سمود کون تھے؟ جو قوم عاد سے بچے ہوئے لوگ تھے وہی قوم سمود تھے، اور صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا. اور دیکھیں وہ یہ جو قوم تھی قوم سمود، دراصل یہ اتنی بیوقوف قوم تھی کہ جب صالح علیہ السلام نے ایک اللہ کی عبادت کی بات کی تو الٹا یہ کیا کہنے لگے صالح علیہ السلام کو کہ اے صالح، ہم تو تجھے بہت ہی عقل مند سمجھتے تھے، بہت اسمارٹ سمجھتے تھے، تم یہ کیا توحید کی بات کرے، لا حول ولا قوت الا بالله. یعنی کتنی جہالت پر اتری ہوئی قوم تھی. تو ان کا جو بدبخت شخص تھا، جب کہا گیا کہ اس کو اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا، تو کدار بن سالف کہا جاتا ہے، کدار نام آتا ہے اس شخص کا، واللہ عالم کہاں تک صحیح ہے، لیکن ہم کو اس کے نام سے کچھ نہیں لینا دینا. اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے کہ آپ دیکھیں جب انسان فسق و فجور پر اتر آتا ہے تو کیسے وہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اور کیسے طغیانی برتتا ہے، کیسے سرکشی پر اتر آتا ہے کہ جس چیز سے منع کیا جاتا ہے اسی کام کو کرتا ہے. تو صحیح بخاری میں ہی ہم کو یہ بات ملتی ہے، عبداللہ بن زمع فرماتے کہ رسول اکرم نے اپنے خطبے میں صالح پیغمبر کی اونٹنی اور اس شخص کا ذکر کیا جس نے اس اونٹنی کو زخمی کیا تھا. آپ نے فرمایا جو بدبخت اس کام کے لیے تیار ہوا وہ ایک جری شریر اور مضبوط شخص تھا جو اپنی قوم میں ابو زمع کی طرح تھا. یعنی آپ نے ایک طرح سے نشانی بتائی کہ کس طرح سے تھا، بہت مضبوط اور قوی شخص تھا. آپ نے نام نہیں لیا تھا لیکن بعض کہتے کہ اس کا نام قدار بن سالف تھا. تو صالح علیہ السلام نے پہلے ہی تاکید کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اس اونٹنی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا، اور اللہ کی اونٹنی اس لیے کہا کہ یہ ان کا منہ مانگا معجزہ تھا، وہ بہت زیادہ قد آور تھی، عظیم الجثہ تھی، اور پہاڑ کے اندر سے نمودار ہوئی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اکیلے ہی اتنا پانی پی جاتی تھی جتنے سارے مویشی پانی پیتے تھے، اور وہاں پانی کی قلت بھی تھی. تو ایک باری مقرر کر دی گئی تھی کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن دوسرے سارے مویشی پانی پیئیں گے. تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ان لوگوں نے شرارت کی اور ایک بدبخت شخص اٹھا اور اس نے اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی اتنی کھلم کھلا نافرمانی اللہ تعالیٰ کی. تو انہوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور اس کی کونچے کاٹ دی. تو ان کے رب نے ان کے گناہوں کے بدلے ان پر عذاب نازل کیا، ان کو برباد کر دیا اور سب عذاب کی لپیٹ میں آ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک ایسی چنگھاڑ بھیجی تھی، نازل کی تھی، نیچے سے زلزلہ تھا اور اوپر سے آواز ایک چنگھاڑ تھی. تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل اوندھے پڑے رہ گئے، تو کوئی ان کی پکار پر یعنی جواب دینے والا بھی نہ رہا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو ایسے برابر کر دیا گویا کہ کوئی وہاں پر آبادی نہ تھا. اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں، یعنی اس کے تاوان سے وہ ڈر بھی کیسے سکتا ہے جبکہ وہ قہر والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو القہار ہے، الجبار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا تصرف ہے ہر چیز پر، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، وہی خود مالک اور مختار ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس نے جو فیصلہ کیا اور جو کام اس نے کرنے کا ارادہ کیا، بس اس کے لیے وہ حکم دیتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ. اور اس کے ہر کام میں حکمت ہے، ایون اگر وہ عذاب دیتا ہے قوموں کو تو اس میں بھی حکمت ہے. تو رسول اکرم تبوک سے واپسی پر قوم سمود کے مسکن سے گزرے تھے، آپ نے اپنا کپڑا سر پر ڈال لیا اور جلدی سے گزر گئے. جو آٹا گوندھا تھا صحابہ نے تو وہ جانوروں کو کھلا دیا گیا، پانی الٹ دیا گیا، اور وہاں سے آپ نے فرمایا کہ جب بھی گزرنا ہو ایسی جگہ سے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہو تو روتے ہوئے گزرو. یعنی عبرت کی مقام ہے، وہ عبرت کی جگہ ہے، کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہے وہ. تو ایسے مقام سے روتے ہوئے گزر جانا چاہیے، یہ عبرت سے گزر جانا چاہیے، اور وہاں زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں چاہیے. تو اس کی کونچے ان لوگوں نے کاٹ دی تھی اس کی اونٹنی کی، اور کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی، اس کو ناقۃ اللہ ہی کہا گیا ہے، اور اللہ سے اس کو نسبت دی گئی ہے کیونکہ ان کے ڈیمانڈ کرنے پر یہ معجزہ ظاہر ہوا تھا. یعنی وہ اونٹنی کوئی کہیں پیدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ اونٹنی پہاڑ سے برآمد ہوئی تھی، اور وہ نارمل اونٹنی کی سائز کی نہیں تھی بلکہ بہت بڑی تھی وہ، اور اس پورا کنویں سے پانی پی لیتی تھی وہ. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کے اوپر عذاب بھیجا کہ بالکل ان کی بستی کو برابر کر دیا، جیسے کہ کوئی اس میں بسا ہی نہیں تھا. کَأَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسی سخت ہوتی ہے تو کیا انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھاگ سکتا ہے؟ اور کیا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھاگنے کی کسی کے اندر ہمت ہے؟ کہاں جائے گا بھاگ کر، کہاں پناہ لے گا؟ تو کیوں دنیا میں انسان پھر نافرمانی کرتا ہے؟ کیوں اپنے ضمیر کی بات نہیں مانتا، اور کیوں اپنے ضمیر کو دبا دیتا ہے؟ تا تو اگر اس کو فلاح چاہیے تو اس کو اپنے ضمیر کی بات ماننی ہوگی، جو برائی ہے اس کو برائی جاننا پڑے گا اور اس کو چھوڑنا پڑے گا، اور اس پر یعنی اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہونا پڑے گا، اور اچھائیوں کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہوگا. یہی نفس کا تزکیہ ہے اصل میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے بنے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیوہا و مولاہا. اور اے اللہ تعالیٰ ہم کو ولا تکلنی الی نفسی طرفت عینی، کہ ہم کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کر، کیونکہ اگر نفس کے حوالے ہم ہو گئے تو پھر نفس تو ہمیں ہو سکتا کہیں پر بھی لے کر جائے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والا بنائے، اور اچھائیوں کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے والا بنائے، برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے والا بنائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.